عباده الذين اصطفى. أما بعد، گزشتہ جمعے کو مضمون شروع ہوا تھا چغل خوری سے متعلق، اسی سلسلے میں مضمون باقی بہت ہے، سماعت فرمائیے. ارشاد فرماتے ہیں چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب جنت میں داخل نہ ہوا تو دوزخ ہی میں جائے گا، کیونکہ وہاں پر ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ. اس لیے جنت میں نہ داخل ہونے سے ثابت ہو گیا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. لہذا چغل خور پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا، قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر دوزخ میں جائے گا. اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے جو دو رخ رکھتا ہے، ان لوگوں کے پاس ایک رخ سے آیا تو دوسروں کے پاس دوسرے رخ کے ساتھ، اور جو شخص دنیا میں دو زبانیں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی دو زبانیں آگ کی بنائیں گے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ بات عام مشہور تھی کہ بدترین انسان وہ ہیں جو ایک دوسرے پر طعنہ زنی کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں. اور یہ بھی مشہور تھا کہ عذاب قبر کے تین حصے ہیں، ایک غیبت کی وجہ سے اور ایک پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اور ایک چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان اکثر بیشتر ایک دوسرے پر طعنہ کر دیتے ہیں، طعنزنی کر کے دوسرے کو حقیر اور ذلیل کر دیتے ہیں، اور خود بھول جاتے ہیں کہ کبھی بھی ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا وقت آ سکتا ہے کہ وہ خود طعنہ زنی کے مورد ٹھہریں. اسی طرح سے لعنت بھی عام طور سے کرنے والے کر دیتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس کا اثر خود لعنت کرنے والے پر بھی لوٹ کر آ جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ لعنت کرنے والا لعنت کر دیتا ہے، تو لعنت چلتی ہے، وہاں سے گھومتی پھرتی ہے. جس شخص پر بھی لعنت کی تھی وہ اگر اس کا مستحق نہیں ہوتا تو لوٹ کر لعنت کرنے والے پر ہی آ جاتی ہے. اور چغل خوری یہ بھی بہت بدترین جرم ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی مشکلوں کا شکار ہوتا ہے. اور یہ بھی پکی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ تین طرح کا ہے. آدمی اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے مضمون میں آپ حضرات سن چکے ہیں کہ وہ ایسے کام ہیں کہ جن سے بچنا کوئی مشکل نہیں، ایک غیبت اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا. اور یہاں اس روایت میں تیسری چیز جو ہے وہ چغل خوری بھی ہے. آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور نیکیاں کرتا رہے، گناہ اور برائیوں سے بچتا رہے، زبان، بدن اور اسی طرح سے مال، ان تین چیزوں سے جس طرح سے نیکیاں کر سکتا ہے اسی طرح سے ان سے گناہ اور برائیاں بھی کر سکتا ہے. لیکن گناہ اور برائیاں کرنے والا وہ گھاٹے میں رہے گا، اگرچہ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیں اور وہ پکڑا نہ جائے، لیکن آخرت میں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ کے جا نہیں سکتا. روئے زمین پر بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو غیبت کی وجہ سے مبتلا عذاب ہونے کا سامان کرتی ہے اور اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسی طرح سے پیشاب کے سلسلے میں بھی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو پیشاب تو کرتے ہیں لیکن بچنے کا کوئی ارادہ ان کا نہیں ہوتا. بہت سے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور بہت سے طرح سے آج کل جو عام دستور ہو گئے ہیں، بیسن ہوتا ہے پیشاب کے لیے خاص قسم کا ایک وہ بنایا جاتا ہے آلہ، اس کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور پانی بھی نہیں لیتے، اور اس طرح سے وہ پیشاب اڑ بھی جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کپڑوں پر چھینٹیں بھی لگ جاتی ہیں. خاص طور سے جہاں اس قسم کا انتظام نہیں ہوتا اور آدمی کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے تو وہاں تو زیادہ تر توقع یہی ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں لگتی ہی لگتی ہوں گی. آدمی پاجامہ ہوتا ہے تو اس میں تو پھر بھی بیٹھ جاتا ہے، پتلون میں بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور یہ پکا پتہ چلے گا مرنے کے بعد. اسی طرح سے چغل خوری بھی یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. بہرحال یہ تمام خرابیاں ہیں، ان سے بچنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں چغل خوری کا انجام. حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے غلام بیچا، خریدار سے کہا کہ اس غلام میں چغل خوری کے سوا کوئی عیب نہیں. خریدار نے اسے اہمیت نہ دی اور خرید لیا. چند روز گزرے تو غلام اپنے آقا کی بیوی سے کہنے لگا کہ تیرا شوہر تجھ سے محبت نہیں رکھتا اور چاہتا ہے کہ کوئی باندھی خرید کر گھر میں رکھ لے، کیا تو چاہتی ہے کہ وہ تجھ پر مہربان ہو جائے؟ عورت نے جواب دیا ہاں. کہنے لگا پھر یوں کر کہ جب تیرا شوہر سو جائے تو اس کی داڑھی کے نیچے سے کچھ بال اس طرح سے کاٹ لینا. ادھر شوہر کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تیری بیوی نے کسی سے ساتھ بات کر رکھی ہے اور وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے، اگر اس بات کی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو تو گھر جا کر نیند کی شکل بنا کر لیٹ جا، یعنی سویا ہوا بن جا. آدمی نے ایسا ہی کیا. بیوی اس طرح لے کر بال کاٹنے کو آئی تو شوہر نے یقین کر لیا کہ وہ اسے قتل کرنا چاہتی تھی، اس طرح چھین کر اسی کے ساتھ بیوی کو قتل کر دیا. عورت کے اقربا آئے تو انہوں نے اس مرد کو قتل کر دیا. اتنے میں مرد کے اقربا بھی آ گئے اور دونوں فریق جنگ و جدال میں الجھ گئے. یعنی دیکھنے میں تو بظاہر کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس چغلی کی وجہ سے، لگایا سکھائی کی وجہ سے دونوں گھر برباد کر دیے اور دونوں خاندانوں میں لڑائی چھڑوا دی. اس لیے بہت ہی زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا آدمی جو چغل خور ہوتا ہے وہ گھر برباد کرا دیتا ہے اور خرابیاں پیدا کرا دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں چغل خور کا کام شیطان سے بھی برا ہے. حضرت یحییٰ بن اکثم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چغل خور جادوگر سے بھی برا ہے، اور چغل خور چند لمحوں میں وہ کام کر گزرتا ہے جو جادوگر مہینے میں نہیں کر پاتا، اور کہتے ہیں کہ چغل خور کا کام شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ شیطان کا عمل وسوسہ اور خیال کی شکل میں ہوتا ہے اور چغل خور کا عمل مشاہدے کی صورت میں سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمالۃ الحطب، سورہ لہب کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے. اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ الحطب سے مراد چغل خوری ہے، اور اسے الحطب کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ باہمی عداوت اور لڑائی کا سبب ہے، گویا کہ یہ لڑائی کو بھڑکانے کا ایندھن ہے. اقسم بن صفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذلیل لوگ چار قسم کے ہیں: چغل خور، مقروض، یتیم کا مال کھانے والا اور جھوٹا شخص. شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور اس میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، دونوں باتیں ہیں. لیکن چغل خور کا کام تو ایسا ہے کہ پکا معاملہ ہے اس کا کہ وہ ضرور بے ضرور نقصان پہنچا کر ہی رہتا ہے. جادوگر یہ بھی بہت ہی خطرناک قسم کے عمل ہیں جن کی وجہ سے آدمی برائیاں پیدا کرتا ہے، لڑائیاں پیدا کرتا ہے. آج کل تو یہ بہت ہی زیادہ عام سلسلے ہیں کہ آدمی ظاہری طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اتنی اس میں ہمت اور جرت نہیں، تو وہ کوشش کر کے اس طرح سے جادو کے ذریعے سے اپنے دشمن کو، جس سے بھی مخالفت ہو، اس کو زیر کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. بہرحال یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے، کام کرنے والا کام کر تو دیتا ہے، سیکھ بھی لیتا ہے، لیکن خود اس کے لیے یہ بڑا زبردست وبال کا سامان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رکھے اور ہمیں آپ کو جادوگروں سے اور جادوگری سے دونوں سے بچائے، کیونکہ جادوگر جادو سیکھتے ہیں تو اس کے لیے بہت کچھ انہیں مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے خطرناک اعمال انجام دینے پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر بہت پیسہ بٹورتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ. ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے برا چاہنے کے طور پر رسبیلہ کے علاقے میں کسی جادوگر کے یہاں گیا. بڑے بھائی کو، سگے بھائی کو پتہ تک بھی نہیں. وہ اس کے سلسلے میں خلاف ثابتات لے کر نکلا. اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیا، اور اس طرح سے پکڑا کہ روڈ پار کرتے ہوئے گاڑی کی ٹکر لگی اور وہ وہیں اللہ کو پیارا ہو گیا. جب مر گیا تو گھر میں لاش آئی تو جب پتہ چلا کہ یہ جادو کرانے کے لیے گیا تھا، بات کھل گئی. تو بہرحال کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ میں لگے ہاتھ ہی پکڑ لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈھیل بھی مل جاتی ہے. خود جادوگر یہ خود ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر جادو سیکھتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی زبردست طریقے سے نافرمانی کرنی ہوتی ہے. اور جتنا بھی زیادہ شرک کرے، جتنا کفر کرے، جتنا گند کرے، اتنا ہی اس کا زیادہ جادو جو سر چڑھ کر بولتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک جادوگر کو دیکھا، نیو کراچی کے علاقے میں تھا، نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، عمر اس کی 30 سے بھی کم ہوگی، لیکن اس کو جادو کا شوق ہوا تو اس نے ایک بنگالی سے جادو سیکھا، اور اس کے بعد اس نے اس کو تقریباً سب گر سکھائے. کوئی ایک آدھ گر باقی بھی رکھا، جس طرح سے بہت مشہور ہے کہ پہلوان جو ہے وہ سارے گر سکھا دیتا ہے، ایک آدھ گر باقی بھی رکھتا ہے کہ کبھی کل کو شاگرد ہی حملہ آور ہو تو وہ اپنا دفاع بھی کر سکے. آگے چل کر بنگالی استاد جو تھا اس کو اس نے اپنے گھر میں جگہ دے دی. اللہ کی پناہ کے شاگرد کا کام تو خوب چل گیا، استاد کا کام ٹھپ رہا. آگے چل کر دونوں میں کچھ انبن بھی ہونے لگی، اور اس طرح سے بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ استاد نے شاگرد کے اوپر ایسا جادو کیا کہ وہ بالکل کتے کی طرح بیٹھا رہتا تھا اس طرح سے، اور اس کا پتلا بنا کر عمل کر کے قبر کے اندر ڈال دیا. ان کے پڑوسی تھے، ایک ان کی دکان تھی صدر کے اندر، اور وہیں ہمارے سسر صاحب کی بھی دکان تھی. تو بہرحال اس طرح سے ہوا یہ کہ وہاں تذکرہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بہنوئی ہیں، وہ اللہ والے ہیں اور نیک ہیں، نماز روزہ کرنے والے. تو ایک دن وہ مجھے لوا لے گئے، یعنی بچوں کے ماموں کے ذریعے سے میں وہاں گیا. تو وہاں مجھ سے پہلے ایک صاحب پنجاب سے آئے ہوئے وہ پہنچے، انہوں نے دیکھا اور بہت سارے لمبے چوڑے تعویذات وغیرہ دیے. ہم جا کے مل کے بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے کیا کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے لمبے لمبے تعویذ دیے، ادھر لگاؤ، ادھر لگاؤ، چھت پر لگاؤ، اور میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ان کو جب وہ سب دے دلا چکے تو ان کو پنجاب سے چونکہ بلایا تھا، اس بنا پر ان کو کہا، اس کمرے کے اندر لے گئے کہ آپ آرام کیجئے. وہاں پہ ان کا کمرہ جوتا دروازہ بند کر دیا. اس کے بعد ہم سے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے. میں نے کہا بھائی ہم تو ظاہر ہے کہ عامل وامل تو ہیں نہیں، لیکن سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ پہلے یہ ایمان لائیں. ان کی سگی ماں اور بیوی دونوں نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھ نہیں سکتا. اس کمبخت منوس کو بتیرا کہا تھا کہ یہ کام مت سیکھ، لیکن وہ مانا نہیں. اس کی یہاں سے یہ شہرک جو پھڑک رہی تھی تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اب تھوڑے وقت کا ہی مہمان ہے. بہرحال میں نے کہا کہ پہلی شرط ہماری یہی ہے کہ یہ ایمان لائے. اس نے خود بھی کہا، باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا میں کلمہ پڑھ نہیں سکتا ہوں، ایک دفعہ اگر میں اس مشکل سے نکل جاؤں. میں نے کہا غالب گمان ہے کہ آپ کا پتلا بنا کے قبر کے اندر ڈال دیا. کہنے لگا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی اپنے عمل کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر ایک مرتبہ میں اس مصیبت سے نکل جاؤں تو میں اپنے استاد کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. تو بہرحال میں نے پھر یہی کہا ان سے کہ پہلے شرط یہی ہے کہ یہ ایمان لائیں، کلمہ پڑھیں، توبہ کریں، تو اس کے بعد پھر ہم کچھ پڑھنے پڑھانے کو بتا دیں گے اور دے دیں گے کچھ. وہاں سے کہہ کر ہم تو جو دوست لے کر گئے تھے ان کے یہاں چلے گئے اور وہاں بیٹھے اٹھے اور اس کے بعد گھر آ گئے. بعد میں پتہ چلا ان کی والدہ نے گرم پانی رکھوایا چولہے پر، اور اس کے بعد ان کا بنیان جو اتارنے لگے تو بنیان کے ساتھ بنیان بھی اترا اور ساتھ میں روح بھی اتر کے نکل گئی. اسی حالت میں وہ مر گیا. تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ بڑی خطرناک بات ہے. 27-28 سال کی عمر تھی اس کی، لیکن دنیا میں زیادہ کما نہ سکا. تو اسی طرح سے اکثر بیشتر جادوگروں کے متعلق سننے میں آتا رہتا ہے کہ ان کا آخر بڑا برا انجام ہو جاتا. ایک محترمہ، انہوں نے جادو سیکھنا شروع کیا، لوگوں نے منع کرنے والوں نے سمجھایا بھی، ان کو منع بھی کیا کہ بھائی مت سیکھو، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے سیکھنے کے سلسلے میں کلپٹن میں جا کر سمندر کے اندر کھڑے ہو کر عمل شروع کیا. پہلے مرحلے میں اللہ کی پناہ کہ ان کی بینائی چھینی گئی، اور تھوڑے عرصے کے بعد ان کو ایسی بیماری میں ڈالا گیا کہ ان کے جسم کے اندر پانی بھر گیا. تقریباً 3 مہینے کے اندر اندر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو بہرحال یہ عملیات وغیرہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے گندا معاملہ ہے وہ یہ کہ آدمی کو پخانے کی کم از کم ایک سیخ جو ہے اس میں لگا کر وہ کھانی پڑتی ہے. پیشاب بھی پینا پڑتا ہے، قرآن کریم کو الٹا بھی پڑھنا پڑتا ہے. بڑے بڑے خطرناک عمل کرتا ہے، جب جا کے کہیں وہ کامیاب ہو جائے تو ہو جائے. اس پر مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا. ہماری دکان پر ایک شخص آ کے بیٹھنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کے یہاں بیٹھتا ہوں تو بڑا سکون ملتا ہے. پھر اپنی زندگی کا واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ میں جوانی کا عالم تھا، اس کا ملتان گیا تھا، تو وہاں مجھے ایک جادوگر سے دوستانہ تعلقات ہو گئے، اور اس نے کہا کہ بھائی کسی آدمی کی کھوپڑی چاہیے. قسمت کا کرنا ہوا کہ وہاں مین روڈ کے اوپر ایک حادثہ ہوا، اور اس حادثے کے اندر بھگدڑ مچی، لینا دینا مچا، تو اسی کے اندر انہوں نے اس آدمی کی گردن کاٹ کے اور وہ عامل کے پاس پہنچا دی، جادوگر کے پاس. اب اس کی تلاش ہوئی، ساتھ ساتھ اس جادوگر نے یہ بھی رکھا کہ اس کی لاش دیکھتے رہو کہ کہاں دفن ہوگی. ادھر اس نے کھوپڑی کے اوپر خود بھی عمل پڑھے، اور اپنے جو 6-7 آدمی تھے اس کے شاگرد ان سے بھی پڑھوائے، اور اس کھوپڑی کے اوپر پڑھتے رہے 7-8 دن تک پڑھتے رہے، یہاں تک کہ پھر اس کو سنبھال کر قبرستان میں لے جا کر اسی قبر کے اندر دفن کرنا تھا جس میں اس لاش کو دفن کیا گیا تھا. کہنے لگا کہ دل تو میرا بڑا دھڑک رہا تھا کہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. تو بہرحال کہنے لگا کہ 7-8 دن یا کتنے دن تک وہ عمل پڑھتے رہے، اور اس کے اوپر بہت ہی زیادہ پرفیوم مارتے رہے کہ کھوپڑی سڑنے لگ گئی بری طرح سے. اور اس کے بعد ایک رات کو جب عمل مکمل ہو گیا تو یہ 6-7 شاگرد جو تھے ان کو اس نے وصیت کی، تاکید کی، کہنے لگا کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو لے کر جانا، یہ پھٹے نہیں کہیں. اور دوسرے یہ کہ رات کے ٹائم کسی کو پتہ نہیں چلے، اسی قبر میں دفن کر کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ وہ بتانے لگا کہ میں اور باقی ساتھی، اس میں کچھ مسلمان تھے، کچھ ہندو تھے، کچھ عیسائی تھے، تینوں قسم کے لوگ ملے ہوئے تھے. تو وہ جب لے کر چلے وہاں سے تو سب کا دل دھڑک رہا تھا بری طرح سے. رات کا ٹائم، شائیں کا ٹائم، سناٹا ایک دم، اور اس قبر کو کھولنا اور اس کے اندر ڈالنا، تو یہ بہت خطرناک کام تھا. کہنے لگا کہ وہ قبر کھولی اور اس کے اندر اس کو ڈالنے لگے تو وہ پھٹ گئی. آوازیں طرح طرح کی آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ چاروں طرف سے ہم لوگوں کو دشمنوں نے گھیر لیا.
اور وہاں سے الٹے سیدھے قبر کو چھوڑ کر جو بھاگے تو اس میں سے کچھ تو مر گئے اور کچھ راستے میں گر گئے، اور کوئی وہاں تک پہنچے تو وہ بے ہوش ہو گئے. ان میں بے ہوش ہونے والے میں ایک وہ بھی تھا، کہنے لگا کہ میں نے توبہ کی، کان پکڑے اور بہت زیادہ بچا. اس نے بہرحال عمل وغیرہ پڑھ پڑھا کے پھر ہم لوگوں کو دیا، تو بس اس کے بعد سے جب میں بھاگا وہاں سے تو بس اب میں پریشان رہتا ہوں. وہ سارا منظر میرے سامنے آتا ہے تو میری جان نکلتی ہے. آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں تو سکون ملتا ہے. مدتوں کی بات ہو گئی، لیکن وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہوگا، کیوں اس کے بعد پھر وہ ہمارے پاس آیا نہیں. اسی طرح سے المان الحفیظ ایف سی ایریا گورنمنٹ کالونی میں جب میں وہاں رہا کرتا تھا تو ایک واقعہ سنا. ایک میاں بیوی تھے جن کے اولاد نہیں تھی. انہوں نے کسی جادوگر سے رابطہ کیا، جادوگر نے ان کو عمل بتایا، قرآن کریم بیت الخلاء کے اندر رکھ کر اس کے اوپر کھڑی ہو کر یہ عمل پڑھنا. قسمت سے دو چار دن کیا ہوگا اس نے کہ وہ پڑوس کی ایک عورت سے، اس نے لڑکی سے تذکرہ کر دیا کہ آج کل میں یہ عمل کر رہی ہوں. وہ لڑکی ظاہر مسلمان تھی، اس کا اتنا سننا تھا کہ اس کے تو آگ لگ گئی، اور اس نے جناب محلے میں بھی شور مچا دیا اور اس کو بھی خود مارا اتنا بری طرح سے، ماں بیٹیاں سب نے، اور پوری طرح سے محلے میں ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ انہوں نے ایسا کفر کا کام کیا ہے. شام ہوئی، شور آیا تو اس نے کہا کہ چلو یہاں سے، یہاں تو بری حالت ہو گئی، لینے کے دینے پڑ گئے، اور یہاں میرے منہ سے بات نکل گئی اور بات لیک ہو گئی. اندازہ کیجئے کہ کیسے کیسے کفریات کرائے جاتے ہیں اور کیسے کیسے کفریات کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بڑا خطرناک کام ہوتا ہے جادوگری کا، اور اس میں بھی اتنے قسم کے جادو ہیں کہ آپ اور ہم سمجھ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. ان جادوؤں کی بہت لمبی چوڑی قسمیں ہیں. اسی کے اندر کسی کا دماغ باندھ دیتے ہیں، کسی کا رحم باندھ دیتے ہیں، کسی کا مخصوص حصہ باندھ دیتے ہیں، اور اس طرح سے کام کرنے والے بتیرے ایسے کام کرتے ہیں کہ گھر کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں، گھر میں پتلا ڈلوا دیتے ہیں، آدمی کوئی آتا دکھائی نہیں دیتا، موکلوں کے ذریعے سے ڈلوا دیتے ہیں. میرے پاس آتے ہیں کہ جی وہ گھر کے اندر چھیٹے خون کے نظر آئے، جبکہ ہم دو ہی میاں بیوی، تیسرا کوئی بھی نہیں. اور اسی طرح سے بعض آدمی کہ ان کے گھر میں پتلے نکلتے ہیں جن میں سوئیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آل پن لگی ہوئی ہوتی ہیں. بتیرے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں لیمو باقاعدہ سفلی پڑ کر اس کے اندر سوئیاں ڈال کر ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح سے گھر کے اندر وہ پڑے ملتے ہیں. اسی طرح سے مونگ کی دال، ماش کی دال، سرسوں کا تیل، اور اسی طرح سے گلاب کے پھول بالکل تازی کنڈی کے اندر، کوری کنڈی میں یہ چیزیں ڈال کر سری کا کچھ حصہ، اور اسی طرح سے پھول، کچھ خون، اور یہ ماش کی دال اور سرسوں کا تیل وغیرہ ڈال کر وہ وہاں اس کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت رکھے، حفظ و امان میں رکھے. جب کوئی بھی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو میرے پاس جب آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا کریں شاپنگ بیگ پہن کر، اور وہ چیز دور پھکوا دیا کریں، اس لیے کہ اس چیز سے جس آدمی کا بھی سلسلہ ہو جائے گا تو اس کو پریشانی ہو جائے گی. ہمارے ایک نمازی تھے، یہ سامنے کی طرف ہی رہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان پر کسی نے بڑا خطرناک جادو کرایا، اور ان کے سامنے جو ٹاور کی وہ تھی جالی، سیمنٹ کی جالی، بڑے پکے نمازی اور بڑے اللہ اللہ کرنے والے تھے. ایک دن انہوں نے بتایا کہ اس میں چوہے کو باندھ رکھا اتنا مضبوط کہ کھولنا مشکل ہو گیا، جبکہ وہ آدمی چڑھ نہیں سکتا. پھر انہوں نے اس کو کھلوا کے بہت دور پھینکوایا، لیکن اس کے بعد ان کو بتانے والوں نے بتایا کہ اب تمہاری خیر نہیں، تمہارے اوپر ہی کرایا ہے، اب تم چند دن کے مہمان ہو. ہم سے بات چیت ہوئی، ہم نے کہا اللہ خیر کرے، خطرناک عمل تو ہے یہ، لیکن تم پڑھتے پڑھاتے رہو. لیکن ہوا یہی کہ تھوڑے دن کے بعد ان کو اللہ پاک کے یہاں چلے گئے اور موت واقع ہو گئی. بڑے عجیب و غریب قصے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. بہرحال جادوگر جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور پیسے کی خاطر لیتے رہتے ہیں. اسی طرح سے بہت سے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جادوگر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھی جادو کرتے ہیں، سلام کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، کلام کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، اور اس میں اگر اگلا آدمی دھوکہ کھا جائے تو اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے عاملوں کا بھی قصہ ہوتا ہے کہ عامل یہ بھی زد میں آ جاتے ہیں تو ان کو بھی پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ بیشتر عاملوں کے متعلق یہی کچھ سننے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے کہ ان کو آخر عمر میں جب بھی موکلوں کا دعوت چل جائے تو وہ اس کو چھوڑتے نہیں۔ ایف سی ایریا میں ہمارے ایک نمازی تھے، ان کے والد ماجد جو تھے کافی عمر رسیدہ تھے، 80-85 سال عمر تھی، لیکن انہوں نے باقاعدگی سے روزانہ یاسین شریف پڑھی۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد اس کے موکل جو تھے وہ تابع ہو گئے۔ موکل تابع ہو گئے اور وہ اتنے پریشان رہنے لگے کہ عمر رسیدہ آدمی ان کو تنگ کرتے تھے وہ موکل، وہ کہتے تھے بھائی میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، نہ میں نے تمہیں تابع کیا، تم کس طرح کہنے لگے؟ آپ نے اتنی مقدار میں پڑھائی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں حکم ہو گیا کہ ان کے جا کے پیچھے لگ جاؤ۔ جب تک وہ حیات رہے تو ان کو سکون نہیں ملا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ تو بہرحال یہ جادوگری جو ہے یہ بہت برا عمل ہے، اور اخبارات میں بھی آئے دن ایسے واقعات آتے رہتے ہیں، تفصیلات بھی آتی رہتی ہیں۔ تو بار کیف اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں آپ کو، اور خاص طور سے ہندوستان سے ایک عالم آتے ہیں مکہ مکرمہ میں، ان سے میری ملاقات ہوئی کئی بار، انہوں نے بتایا اور یہاں بھی بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اللہ والوں کے خلاف، علماء کے خلاف، مدرسے والوں کے خلاف جنگل میں بیٹھ کر جادوگر باقاعدہ جنگل میں ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی زبان بندی کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی پر اتنا خطرناک جادو کرتے ہیں کہ اس کا اتار کرنے کی کوشش کرنے والے خود اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے قابل ہستی، بہت بڑے بزرگ اور اپنے وقت کے ولی، ان پر بھی جادو کرانے والوں نے ایسا جادو کرایا تھا کہ ان کی زبان بندی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد برسوں حیات رہے وہ، لیکن کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ ایسے پڑھانے والے آدمی، اللہ اللہ کرنے والے آدمی، لیکن ان پر جو جادو کرایا تھا تو کرانے والوں نے جو کرا دیا، بتانے والوں نے بتایا کہ جو بھی ان کے توڑ کی کوشش کرے گا تو وہ خود بھی دنیا سے جائے گا۔ بالآخر وہ اسی حالت میں برسوں کے بعد جو ہے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو بہرحال بہت سے ایسے جادو بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، رشتہ داری کے اندر ان میں آپس میں عداوت رہی، تو وہ تو اللہ والے تھے، انہوں نے تو کچھ نہ کرایا، لیکن مخالف پارٹی نے ان پر ایسا جادو کرا دیا کہ ان کے ہوش و حواس غائب ہو گئے۔ کلی کرنی تھی بیسن کے اندر، دوسری طرف منہ کر کے اور کلی کمرے میں کر دی، برہنا ہو جاتے تھے، ان کو ہوش نہیں رہتا تھا، مسجد چلے جاتے تھے، راستہ یاد نہیں رہتا تھا۔ بالآخر پھر اتنی نوبت آ گئی کہ وہ بالکل بیچارے مجبور محض ہو گئے اور گھر کے اندر رہنے لگے، اور اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو بہرحال بہت سے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رکھے، اپنا کرم رکھے، اپنی مہربانیاں فرمائے۔ حاسدوں کو ملتا تو کچھ بھی نہیں، حسد کی آگ میں جلتے ہیں خود، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اب بھی ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، بہت سے حضرات ملتے ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ مجھ پر، ائمہ حضرات ہوتے ہیں کہ مجھ پر ایسا کرا دیا کہ میں تکبیر بول نہیں سکتا، نماز پڑھا نہیں سکتا۔ ویسے دنیا میں باتیں کر لیتے ہیں سب، لیکن نماز کے نام بیچارے پڑھا نہیں سکتے، مجبور ہو جاتے ہیں، اور کرانے والوں کو ملتا کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک رحم رکھے۔ تو غرض کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تو مہینے میں جا کر کہیں کچھ کوشش کر کے کامیاب ہوتا ہے، اور چغل خور جو ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے کہ ادھر لگایا، ادھر اس نے جو ہے نا اس کا اثر دکھا دیا۔ بہرحال چغل خوری بھی اور اسی طرح سے یہ چکر بازی بھی بڑی خطرناک ہے، یہ وسوسوں کا سلسلہ بھی انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے۔ آج کل کے دور میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ وسوسوں کی بیماری کی وجہ سے آدمی بالکل دنیا مافیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے. پہلے کبھی کبھی سننے میں آتا تھا, دیکھنے میں آتے تھے کہ کسی کو وسوسے کی بیماری ہو جایا کرتی تھی, لیکن آج کل نوجوانوں کو بہت زیادہ ہونے لگی, دماغ اتنے کمزور ہو گئے اور اس کی وجہ سے کوئی بھی قصہ ہو جاتا ہے یا دھچکا پہنچتا ہے یا کہیں دل لگا لیا تھا اور وہاں اس کو کامیابی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے, نفسیات کا بیمار ہو کر پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ابھی آج کل بھی میرے پاس ایسے کئی مریض آئے ہوئے ہیں کہ بعضے تو نوجوان ہیں, بعضی عورتیں ہیں, جو بعضی مرد ہیں کہ ان کو وسوسوں کی بیماری ہو گئی. اور اس کا پکا مشہور معلوم ہے آپ کو, ہمیں سب کو, کہ وہم کے متعلق مشہور ہے کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. ایک محترمہ, ان کو جو وسوسوں کی یہ بیماری ہوئی, یہ نفسیاتی بیماری کہلاتی ہے اور وہم کی بیماری, کہ اس کی وجہ سے ان کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ نہاتے نہاتے سارا پانی ختم کر دیتی تھی اور وہ باتھ روم سے نکلتے نہیں تھے, حتیٰ کہ آخر آخر میں چل کر ایسا ہو گیا الامان والحفیظ الامان والحفیظ, کہ بیت الخلاء کے اندر ہی پڑی رہتی تھی, وہیں روزہ رکھتی تھی اور وہیں روزہ کھولتی تھی, حتیٰ کہ الامان والحفیظ مری بھی وہیں. گھر والے بتیرے کہتے تھے کہ باہر نکل جاؤ, ابھی میں پاک نہیں ہوئی ہوں, ابھی میں نہا رہی ہوں. روزہ بھی وہیں رکھتی تھی, سحری بھی وہیں کھاتی تھی, افطار بھی وہیں کرتی تھی اور مری بھی وہیں. ابھی آج کل بھی میں نے ایک آدھ کے متعلق ایسے سنا ہے کہ وہ باتھ روم سے نکلنے کا نام نہیں لیتی. اللہ تعالیٰ ہی پناہ میں رکھے, یہ دماغ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ دماغ صحیح کام کرتا ہے تو آدمی ہے نا بہت قیمتی ہے, کام کا ہے, لاکھوں کا ہے, اور اگر یہ دماغ کام نہ کرے تو آدمی جو ہے وہ کوڑی کا نہیں. اور پھر یہی نہیں خالی کہ اپنے متعلق ہی اس کا مسئلہ ایسا ہے, بعض ایسے ہیں کہ ان کے اندر بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کی سوچ جو ہے وہ ابھرتی ہے, مار دھاڑ کی ابھرتی ہے, تو ایسی صورت میں وہ پھر نفسیاتی بیماری دوسروں کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی درد سری کا سامان ہو جاتی ہے. اس میں بھی قصے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سوچ کر آدمی اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر وہ صورت میں کوئی اس کو ایسا زبردست شاک لگتا ہے, جھٹکا لگتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا دماغ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے. آدمی کو اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالی رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرنا چاہیے, ادھر ادھر کی چیزوں میں چکر میں نہ لگے تاکہ زندگی اچھی گزرے. ایک محترمہ تھی, ان کو یہ بیماری تھی کہ باہر سے آئے تو ہاتھ لگا, کہیں بس میں بیٹھے ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ گندا ہو گیا ہوگا, وہاں پتہ نہیں کس نے ہاتھ لگایا ہوگا, اور اسی طرح سے گھر میں آئے تو کپڑے جو ہے نا کسی سے لگ گئے ہوں گے, تو گھر میں آنے کے بعد اگر باہر ہو کر آئیں تو انہوں نے اپنا برقع, کپڑے, اپنا بدن سب کچھ دھویا, اور اسی طرح سے گھر میں اور بھی فرد آئے تو ان کو بھی سب کو کہ ناؤ دھو سب, حتیٰ کہ مہمان آئے اور وہ آ کے بیٹھ گئے ان کے بستر پر تو پورا بستر دھل رہا ہے, گدا دھل رہا ہے, رضائی دھل رہی ہے. الامان والحفیظ. ابھی آج کل بھی میں نے کسی کے متعلق سنا ہے اسی طرح کی کیفیت ان کی چل رہی ہے کہ گھر کے سارے کپڑے دھوتی ہیں, دھلواتی ہیں. اندازہ کیجئے کہ کتنا دماغ کو پریشانی کا سامان, اور اس پریشانی کی وجہ سے اپنے لیے پریشانی کا سامان. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رکھے, تو یہ دماغ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, جہاں اور ساری چیزیں نعمت ہیں اسی طرح سے دماغ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, کہ آدمی کا دماغ صحیح کام کرتا رہتا ہے تو وہ ٹھیک ٹھیک چلتا ہے. وسوسے بڑے خطرناک درجے کے ہوتے ہیں, چھوٹا موٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کی دو ایک تسبیح پڑھ کے دعا کر لیں, پانی دم کر کے پی لیں کہ اللہ پاک مہربانی فرما دیتے ہیں اس کی وجہ سے. اگر زیادہ سیریس مسئلہ ہو تو پھر ذرا مشکل مسئلہ ہے. ہمارے پرانے نمازیوں میں ایسی ایریا میں ایک نمازی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, گمان ہے کہ مر گئے ہوں گے, کافی پریشان رہتے تھے, اور ایسا آدمی جو ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تو سوکھ کے ہڈی ہو جاتا ہے. ہم وہ تیرا سمجھاتے تھے کہ بھائی بس ایک دفعہ وضو کر لو پاک ہو گئے تم, نہیں مانتے نہیں تھے وہ, تو بہرحال اللہ جانے اب زمانہ گزر گیا, کافی بیچ میں تو انتقال ہو چکا ہوگا امید ہے. اسی طرح سے ایف سی اس میں نیوٹن کے اندر ہم جس زمانے میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں ایک صاحب تھے, ان کو بھی بیماری اسی کی تھی پاکی کی. وہاں پر حوض بھی ہے اور وہ ٹوٹیاں بھی ہیں, تو حوض کے اوپر وہ بیٹھ کر اس طرح سے چھپکے مارتے رہتے تھے مارتے رہتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا چھپکا مارنے کے لیے ذرا زیادہ جھکے تو اندر ہی کود گئے. برابر میں قسمت سے ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے ٹانگ پکڑ لی. تو بہرحال یہ بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کا کرم رہے. اور بات یہ ہے ساری کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مرتے دم تک جاتی نہیں. علاج معالجہ کرانے سے وقت ہی کچھ سکون مل جاتا ہے, کچھ آرام ہو جاتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ صحیح معنی میں ٹھیک ہوتا نہیں ہے. اللہ میں نے جسم بنایا, اس کے ساتھ ایسی ساخت بنائی ہے اس کی, اور یہ ہے بھی کیا, دیکھنے میں تو دانے دانے تھے, لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے جو صلاحیت رکھی ہے, کتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ وہ اتنی مہربانیاں فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے آدمی جو ہیں اس کیسے سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں, سمجھداری کے کام کرتے ہیں, اور اس طرح سے بہت بڑے بڑے مشہور بھی گزرے ہیں. خود حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بدر کا جو میدان ہے اس کا جو نقشہ ہے, ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا محمد حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہمارے استاد رہے, اور انہوں نے ہمیں بہت کتابیں پڑھائیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جنرل انگریز وہ بدر کا معائنہ کرنے گیا, اور اس نے وہاں کا جو نقشہ دیکھا تو اس نے کہا کہ جس جرنیل نے یہاں کا نقشہ تیار کیا تھا اس جرنیل کا میں نے اس نقشے کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ دماغ کا ایک خلیہ بھی خالی نہیں تھا, ورنہ دماغ کے کروڑوں خلیے جو ہیں کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں جو ہیں خالی بھی ہوتے ہیں, جبکہ لاکھوں کروڑوں خربوں اربوں جو ہیں وہ کام کے ہوتے ہیں, لیکن اس شخص کا اس جرنیل کا یعنی حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دماغ کا ایک خلیہ بھی خالی نہیں تھا. اللہ تعالی نے آپ کو اتنی زبردست صلاحیتیں عطا فرمائی تھی اور ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ اس جیسی سمجھ کسی اور کے پاس نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا ہونے سے لے کر وفات تک جتنے بھی کام کیے, جتنی بھی باتیں کی, جتنی بھی فیصلے کیے, سب چیزیں اللہ کے فضل سے 100% صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور انعام تھا, اور اسی کی برکت سے آپ کی صحبت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اللہ پاک نے بڑی زبردست سمجھ عطا فرمائی. تو بار کیف اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ عطا فرمایا اور اس طرح سے مہربانیاں فرمائی, ہمیں آپ کو اللہ پاک نے پیدا بھی کیا اور ساتھ ساتھ یہ دماغ بھی عطا فرمایا, اس کی بڑی کرم نوازیاں ہیں. ہمیں بے حد اللہ تعالیٰ کا ہر ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں. روزانہ فرمایا کہ ہر جوڑ کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کو یاد کیا کرو. اندازہ کیجیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعداد و شمار بھی جتنے بھی بیان فرمائے جس سلسلے میں بھی, اس میں آپ نے ایک حرف بھی جو ہے وہ غلط نہیں فرمایا. زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ نے جو جانوروں کی تعداد کا ذکر کر کے ان کے جو حساب بیان فرمائے, وہ خود زکوٰۃ سے متعلق, عشر سے متعلق, اسی طرح سے اور اعداد سے متعلق آپ نے ایک رتی بھر بھی کہیں غلط نہیں فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست عطا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہر ہر شعبے کے لحاظ سے, ہر ہر عنوان کے لحاظ سے کامل اور مکمل بنایا تھا, ایسا بنایا تھا کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں. تو بہر کیف اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے, اسی کریم کی مہربانیاں ہیں کہ جس نے ہمیں آپ کو بھی اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمایا, دماغ بھی عطا فرمایا, آنکھیں بھی عطا فرمائی, کان بھی عطا فرمایا, گویائی بھی عطا فرمائی, ساری چیزیں سر سے پاؤں تک اندرونی طور پر بھی مہربانیاں فرما کر بہترین عطا فرمائی, اور بیرونی طور پر بھی انہوں نے نعمتیں عطا فرمائی, اس کا شکر ہے. اس لیے ہم اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ان نعمتوں کو یاد بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر بھی کرتے رہیں اور خوب خوب شکر بھی ادا کرتے رہیں، تمام خرابیوں سے بچنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیں. یہ حمالت الحطب جو ہے یہ ابو جہل کی بیوی کے لیے فرمایا اللہ پاک نے، اس کا نام تھا ام جمیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، لیکن آپ سے جس طرح چچا کا بڑے بغض کا معاملہ تھا اسی طرح سے ان کی بیوی کا بھی بڑا خطرناک درجے کا بغض کا معاملہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سب کو جمع کیا صفا کے پاس اور جمع کر کے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تیار جو ہے وہ آیا ہے حملہ کرنے کے لیے تو آپ لوگ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو سچا مانتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ ہاں آیا ہوگا. تو اس پر پھر آپ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو ایک سچی بات کی اور حق کی دعوت دیتا ہوں اور ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو اس پر اور تو کوئی نہیں بولا لیکن ابو لہب وہ بن نوٹ ہو گیا بری طرح سے، اور اس نے کہا المان الحفیظ المان الحفیظ کے تب بن لگا الحاظہ جماعتنا المان الحفیظ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، کہ یہ کلمات ہم لوگ تو بس بولتے ہوئے بھی بہت ڈرتے ہیں. کہ اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹیں کیا اسی لیے یہاں جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسی کے اس پر کہہ دیا تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے اور تباہ برباد ہو وہ. تو بارکیف اللہ رب کریم کو اتنا زبردست غصہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ کا قربان، آپ کو اللہ پاک نے اتنی پاکیزہ ہستی بنایا ہے، اتنا محبوب بنایا ہے، ایسی ہستی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی جس کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا اور یہ فرما دیا. تو بہرحال ہوا یہی اس کے ساتھ کہ اس نے بہت ہی زیادہ بغض و عناد کا مظاہرہ کیا، تو اللہ پاک نے ایسی صورت نازل فرمائی کہ جو صورت بچے بچے کو یاد ہوتی ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے نہ مال کام آیا نہ اور جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا کوئی چیز کام نہ آئی. اور بیوی کا بھی عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے لا کر بچھایا کرتی تھی، جنگل جایا کرتی تھی، کانٹے جمع کر کے گٹھڑ بنا کر اس کو اٹھا کر لاتی اور آپ کے راستے میں بچھایا کرتی تھی. اللہ پاک نے اس کا بھی انجام ایسا کیا کہ اس کو بھی ایک دن اس نے گٹھڑ باندھ کر اور اس کی رسی سر پر اس طرح سے وہ لیا کرتی تھی اور لے کر اور اس کے پیچھے کو ہو کر پھر آگے کو گٹھڑ اٹھایا کرتی تھی. اللہ پاک نے اس کی وہ مونج کی رسی جو تھی وہ اسی کے لیے پھندے کا سامان بنا دی. حمالت الحطب کے معنی یہی ہے کہ وہ گٹھڑ اٹھانے والی تھی، اور اللہ پاک نے فی جیدھا حبل من مسد، اس کے گلے میں اس مونج کی رسی کو پھندا بنا کے، پھانسی کا پھندا بنا کے اور لٹکا دیا اس کو، اس کے اندر ہی اس کا دم نکلا، جہنم رسید ہوئی. اس کے دو بیٹے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے شادی ہوئی تھی، ابو لہب نے غصے میں اور عناد کی وجہ سے طلاق دلوا دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا. ایک بیٹے نے بہت زیادہ گستاخی بھی کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر پھاڑ کھانے والے شیر کو مسلط فرما دے. چنانچہ اس کو بڑا ڈر ہو گیا ابو لہب کو کہ جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں سچ ہوتا ہے اور وہ پورا ہو کر رہتا ہے، تو اس لیے وہ بہت ڈرتا تھا اور بہت خیال کرتا تھا. مشیت الہی جو ہے وہ غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ سچا ہے اور اچھا ہے اور غالب ہے. بہرحال ایک مرتبہ تجارت کے لیے شام کا سفر تھا تو بہت سارے ساتھیوں کو لے کر جب قافلہ چلا تو اپنے بیٹے کو بھی لے لیا تھا اور اس کے لیے بڑا خیال کیا تھا کہ اس کی حفاظت کی ہر طرح سے فکر رکھی. مشیت الہی کے ایک پڑاؤ پر ایسا ہوا کہ اس کے چاروں طرف جو ہے سامان بھی جمع کر دیا اور ساتھیوں کو بھی لگا دیا کہ بھئی تم لوگ خیال رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ محمد نے جو کہا ہے وہ پورا ہونے کا خطرہ ہے، کہ شیر نہ آ جائے کہ میرے بیٹے کو پھاڑ نہ کھائے، لے نہ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق جس نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور کفار کے بیچ میں سے نکلے تھے، ایک مٹھی مٹی جو تھی پڑ کر وہ پھینک دی تھی تو سب کے سروں پر پہنچ گئی تھی، سب کے سب کھڑے کے کھڑے سو رہ گئے تھے، یعنی کھڑے کے کھڑے بے سد ہو گئے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دماغ اللہ پاک نے منجمد کر دیا. اسی طرح سے اس اللہ پاک نے ان سب کو سلا دیا، اور اسی میں اللہ پاک کی زبردست شان ہے کہ شیر کو بھیج دیا اور وہ چکر لے گیا. اب جو آنکھ کھلی دیکھا بیٹا غائب، ڈھونڈ پڑی چاروں طرف ڈھونڈ لیا لیکن کہیں نام و نشان نہیں ملا. تو بار کیف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے بہت ستایا تھا، اور اللہ تعالی کی پناہ کہ اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، میاں اور بیوی دونوں نے اٹھانے ستانے میں، تو بہرحال وہ انجام کو پہنچے دونوں کے دونوں. اور اللہ پاک کا پیارا نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی جن کو اللہ پاک نے بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا، تمام خوبیوں کے ساتھ متصف فرما کر، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ نبی جو ہیں وہ حیات بھی رہے اور چمکے بھی، اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو روشن فرمایا. تو میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ پاک کا بڑا انعام اور احسان ہے، جس مالک نے ہمیں آپ کو ان کا غلام بنایا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر احساس کرنا چاہیے کہ ہم کن کے امتی ہیں اور کن کے غلام ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو جو غلامی کا شرف حاصل ہوا تو اللہ پاک نے ان کو کتنا زبردست اعزاز بخشا ہے، اعزاز کیا، اعزازات بخشے ہیں، اور ان ہستیوں نے بھی پوری طرح سے غلامی کے حق ادا کر کے دکھائے ہیں. تو میرے محترم دوستو بزرگو، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں. پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ساری کائنات قربان، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کر کے اللہ پاک نے اس دنیا کو قائم اور دائم فرمایا. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور مہربانیاں فرمائے، تمام خرابیوں اور برائیوں سے بچائے. پچھلے جمعے کو بھی کچھ اسی طرح کا ذکر ہو گیا تھا آخر میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت زبردست شان عطا فرمائی ہے، اور آپ کو اپنی امت کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے. اس دنیا میں تھے جب بھی بڑی فکر رہتی تھی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو اپنی امت کی بڑی فکر رہتی ہے. آپ ہی کا ارشاد ہے جس کی روشنی میں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کے حالات سے آگاہ کرنے کا انتظام ہوا ہے. اسی ذیل میں بہت سے واقعات ایسے بھی ہوتے رہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم برزخ میں ہیں، لیکن اللہ پاک کی شان ہے کہ ان کی امت کو پوری طرح سے ان کے سامنے کر دیتے ہیں، اور آپ اپنی امت کی طرف سے پوری طرح سے آگاہ ہوتے رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کے بنا پر آپ نے فرمایا کہ بدھ پیر کو، اور بعض روایتوں میں کہ پیر اور جمعرات کو، اور بعض روایتوں میں کہ روزانہ ہی آپ کی امت جو ہے وہ آپ کے سامنے کی جاتی ہے اور نام لے کر بتایا جاتا ہے. جو کام اچھے کرنے والے ہیں ان کی طرف سے آپ خوش ہوتے ہیں، جو برے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے آپ کو رنج ہوتا ہے. اس پر مجھے یاد آیا حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ حضرت محدث عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو پھر وہیں مدینہ منورہ میں قیام کیا انہوں نے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزانہ زیارت ہوتی تھی. آپ کا حکم ہوا کہ اے عبدالحق ہندوستان جاؤ اور دہلی میں جا کر دین پھیلاؤ. کہا یا رسول اللہ یہاں تو آپ کی روزانہ زیارت ہو جاتی ہے اور وہاں ظاہر دور ہو جاؤں گا میں آپ سے تو روزانہ میسر نہ ہوگی. آپ نے وعدہ فرمایا کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ روزانہ ہم وہاں بھی تمہیں زیارت کرایا کریں گے. چنانچہ آپ ہندوستان تشریف لے آئے اور یہاں دین کا کام فرمانے لگے. روزانہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ آپ زیارت کرایا کرتے تھے. ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے, ایک گانجے والا تھا, اس نے دیکھا اور کہا کہ او مولوی آ جا ادھر, گانجا پیتا جا اور جیتا جا. آپ نے سنی انسنی کی اور آگے چلے گئے اور واپس آئے تو پھر بھی واپس آئے اس نے پھر کہا اور کہا کہ اگر نہیں پیے گا تو میں تجھے زیارت نہیں ہونے دوں گا, میں رکاوٹ بن جاؤں گا. آپ نے پھر بھی انسنی کر دی اور چلے گئے. اسی رات جب وہاں پہنچے دربار اقدس پر تو یہ موجود تھا وہاں گانجا پلانے والا, اس نے کہا نہیں جانے دوں گا, آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا. آپ بتھیری کوشش کرتے تھے لیکن نہیں جا سکے اور واپس ہو گئے. دو دن اسی طرح گزر گئے, تیسری رات بھی پھر یہی ہوا کہ اندر سے آواز آئی کہ کیا بات ہے کہ عبدالحق نہیں آ رہے ہیں. تو انہوں نے آواز لگا کر کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوتا ہوں لیکن یہ مجھے آنے نہیں دیتا. تو آپ ایک قبہ تھا آپ کا موتی کا قبہ جس میں آپ تشریف رکھتے تھے, تو آپ تشریف لائے بار اور فرمایا کون؟ کہا یا رسول اللہ یہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے ہیں. آپ نے اس کو ایک لات ماری اور فرمایا ہٹ کتے یہاں سے, اور اندر بلا لیا. اس کے بعد آپ سے شرف ملاقات ہو چکا. تو بہرحال اس کے بعد صبح پھر یہ اس دروازے پر گئے, وہاں جا کے دیکھا تو وہ اس کا جو ٹھکانہ تھا وہ کھلا ہوا تھا. لوگوں سے پوچھا کہ یہاں جو صاحب رہتے ہیں کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں کے صاحب کا تو پتہ نہیں کہاں گئے, لیکن ہم نے اس کمرے سے کتے کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا, کتا نکل کے بھاگا. اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت سے ان کو بھرپور مستفید فرمایا تھا. اسی طرح ایک بزرگ جن کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ مفلوج ہو گئے تھے, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ فرمایا, قصیدہ بردہ شریف. ایک رات ایسا ہوا کہ یہ قصیدہ جو تھا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پڑھا, اور سامنے آپ کے بہت بڑا مجمع تھا, اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس قصیدہ بردہ شریف کے وہ شعر پڑھے جس میں تھا کہ آپ کو اللہ پاک نے وہ مسیحا بنایا ہے کہ آپ ہاتھ پھیر دیں تو شفا نصیب ہو جائے, تو آپ نے اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ پر پھیر دیا اور اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرما دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو ایک چادر دی. آنکھ کھلی تو وہ چادر سرانے رکھی ہوئی تھی, اسی وجہ سے وہ قصیدہ بردہ شریف مشہور ہوا. بردہ کہتے ہیں چادر کو. صبح نماز فجر کے لیے گئے تو وہاں سے جب واپس لوٹے تو محلے کے ایک اور بزرگ بھی تھے, سلام دعا ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت رات کو وہ جو آپ نے قصیدہ پڑھا تھا وہ مجھے بھی اس کی ایک فوٹو دے دیجئے, نقل دے دیجئے. تو یہ چونکے کہ بھائی میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں ہے وہ قصیدہ. پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ وہ رات کو آپ نے جو پڑھا تو میں بھی اس دربار میں اس محفل میں شریک تھا. اللہ کی شان دیکھیے کہ کیسے کیسے مقبولین ہوتے ہیں امت میں جن کا ہمیں آپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا تعلق ہوتا ہے. تو بار کے ان کو اللہ پاک نے اس طرح نوازا, اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرماتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہیں. بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کا مسئلہ پوری طرح سے ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو پوری طرح زندہ کرتے رہیں اور کثرت سے درود شریف بھی پڑھا کریں، خصوصاً وہ درود شریف جس میں نبی الامی کا ذکر آتا ہے وہ درود شریف پڑھیں، تو تمام بزرگوں نے بہت بہت اس کی فضیلتیں لکھی ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے بھی اور اسی طرح سے اور بہت بزرگوں نے لکھی ہیں، تو فرمایا ہے کہ شب جمعہ میں 1000 مرتبہ پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر 1000 مرتبہ یہ پڑھ کر باقاعدہ سنت کے مطابق سو جائیں تو لکھا ہے کہ 2-3 جمعرات نہیں گزرنے پائیں گی کہ اللہ پاک کی مہربانی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت ہوگی کہ زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ہندوستان میں ہمارے علاقے میں اور اسی طرح سے ایک لکھنؤ میں، دو واقعے ایسے ہیں کہ بالکل ملے ہوئے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے بالکل لگتا ہے جیسے ایک ہی واقعہ ہو، کہ ایک بزرگ تھے بالکل سیدھے سادے تھے، حقہ پیا کرتے تھے اور درود شریف بہت پڑھا کرتے تھے۔ ایک شب اسی محلے کے ایک اور صاحب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تم درود شریف جو بھیجتے ہو تو ہمارے پاس آتی تو ہے وہ، لیکن چونکہ وہ بدبودار ہوتی ہے اس لیے ہم تم سے اپنا چہرہ نہیں دکھاتے، یعنی زیارت نہیں کراتے تمہیں۔ تو بہرحال صبح کی نماز کے بعد وہ بزرگ جب ملے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلام اور پیغام ملا تو ان بزرگ کی تو حالت غیر ہو گئی، زار و قطار رو رو کا برا حال ہو گیا، گھر آتے ہی انہوں نے حقہ توڑ کے پھینک دیا اور اس طرح سے اس کے بعد پھر منہ کو اچھی طرح صاف کیا اور رونے لگے بہت اور پھر کثرت سے پڑھتے رہے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ مسکراتے ہوئے ملے۔ ہمارے عمل میں اگر کوئی عمل رکاوٹ ہوتا ہے تو اس میں پھر آدمی دیکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں موجود ہیں، مجمع بھی موجود ہے، بھاگتے ہوئے پہنچتے ہیں تو اتنے میں آپ چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ملال رہ جاتا ہے۔ آدمی اگر پوری طرح سے متبع سنت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، پھر اور مزید کچھ یاد آئے گا تو انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ مختصر دعا کر لیجئے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور، يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.